أحمده ويصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تبارك وتعالى في سورة البراءة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترجونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. الحمد لله، یہ ہم اس وقت مطالعہ قرآن حکیم کے اپنے اس منتخب نصاب کے حصہ اشتہاروں کا آغاز کر رہے ہیں. جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، یہ حصہ سورۃ العصر میں وارد شدہ لوازم فیض و صلاح یا آسان الفاظ میں شرائط کے نجات میں سے تیسری شرط یعنی تلاشی بالحق کی مزید تفصیل اور تفصیل پر مشتمل ہے. اس ضمن میں ہمارے ایک منتخب نصاب میں مختلف مواقع پر جو باتیں آ چکی ہیں، ان پر ذرا ایک نگاہ بازگشت ڈال لینا آگے بڑھنے سے قبل مفید ہوگا. سب سے پہلے تو تواصل الحق کی اصطلاحی پر دوبارہ غور کر لیجیے. لفظ تواصل وصیت سے بنا ہے، اور وصیت میں بھی تاکید کا مفہوم موجود ہے. کوئی بات ناصحانہ انداز میں اور شاہی کے جذبے کے تحت انتہائی شد و مد کے ساتھ کہی جائے تو عربی زبان میں اسے وصیت سے تعبیر کیا جائے گا. پھر جب یہ لفظ باب تصائل سے آیا تواسی، تو اس میں مزید ایک مفہوم پیدا ہوا مبالغے کا، یعنی یہ عمل بڑے اہتمام کے ساتھ پوری شدت و تاکید کے ساتھ مطلوب ہے، اور ایک طرف مزید توجہ دلا دی گئی کہ باہم اس عمل کا جاری رہنا کسی بھی صحت مند اجتماعیت کے لیے ناگزیر ہے، کہ اس کے شرکا ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو خیر کی بھلائی کی بات کہتے رہے. اسی طرح لفظ حق بھی بہت جامع ہے، جیسے کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے، ہر وہ چیز کے جو عقل مسلم ہے حق ہے، ہر وہ چیز کو جو اخلاقاً واجب ہو حق ہے، ہر وہ چیز کو جو بامقصد ہو نتیجہ خیز ہو حق ہے. اسی طریقے سے ہر وہ چیز کو جو واقعی ہو، جو صرف خیالی اور ذہنی نہ ہو، وہ بھی حق ہے. اس اعتبار سے لفظ تواصل الحق کا مفہوم انتہائی وسعت اختیار کر جاتا ہے، کہ چھوٹی سی چھوٹی حقیقتوں سے لے کر اور چھوٹے سے چھوٹے حقوق سے لے کر اس سلسلہ پہلے نقائے کی عظیم ترین حقیقت یعنی لا الہ الا اللہ اور ان الحکم الا للہ، ان سب کی تبلیغ، ان سب کی نقل و اطاعت، ان سب کا اعلان و اعتراف، اس سوا سے بھی حق مثال. اس کے بعد ہمارے منتخب نصاب کے حصہ اول میں جو دوسرا جانے سبق آیا تھا، آیا جرم، اس کے آخر میں واضح کر دیا گیا کہ یہ تواصل الحق اس شان کے ساتھ مطلوب ہے جیسا اس کے ذمن میں انسان کو فقر و فاقہ سے دوچار ہونا پڑے، خواہ جسمانی تکلیفیں برداشت کرنی پڑے، اور خواہ اس کا تقاضا ہو کہ انسان نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں حاضر ہو جائے اور اپنی جان کا ہدیہ اس راہ حق میں پیش کر دے. یہ ایک انسان کے کل واقع متقی اور نیک اور صالح انسان ہونے کے لیے لازمی. تیسرے سبق میں تواصل الحق کے ضمن میں ایک نئی اصطلاح سامنے آئی تھی، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اور یہاں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کے معروف کی وسعت اور منکر کے نفس میں جس قدر ایک حلا دوریت پائی جاتی ہے, اس کے اعتبار سے گویا کہ مفہوم یہ ہوگا کہ ہر خیر, ہر نیکی, ہر بھلائی, ہر حقیقت اور ہر صداقت کی تبلیغ و تلقین ہو, دعوت و نصیحت ہو, تصویر و اشاعت ہو, اعلان و اعتراف ہو, حتیٰ کہ ترویج و تنقید اور اس کی اس راہ کی ہر تکلیف کو اس ضمن میں برداشت کیا جائے. اس لیے کہ وہاں فرمایا گیا تھا کہ یا بنیا حسن الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من حسن الامور. اسی طرح ہر بدی اور برائی کی رد و صدر, تنقید و احتساب, انکار و ملامت, حتیٰ کہ اس کے بعد اس کی سال کی ہر ممکن ذریعے کوشش, یہ لازم ہے, ضروری ہے. پھر چوتھے سبق میں دعوت اللہ کی اصطلاح وارد ہوئی اور اس طرح سراسی دماغ کی بلند ترین منزل کی نشاندہی کر دی گئی. اس لیے کہ بطرائے الفاظ قرآن ذالک بان اللہ هو الحق, مجسم اور کامل حق صرف ذات حق سبحانہ و تعالی ہے, اور وہی ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی شہادت کے لائق کے مطابق اسی کی اطاعت و عبادت کا انتظام, اسی کی شہادت علی رؤوس الاصحاب اور اسی کی اطاعت پر انفرادی اور اجتماعی زندگی کو استوار کرنے کی سید جہد تراسی بالحق کا ذروہ تمام یا نقطۂ عروج ہے. پھر ابھی ہمارا جو اس سے پہلا درس تھا سورۃ الرعد کا, اس میں جو آیت کریمہ وارد ہوئی جسے آج بھی آغاز میں تلاوت کیا گیا ہے کہ حقیقی ایمان کے دو ارکان ہیں, انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وہ ایمان ایک یقین کی صورت اختیار کر کے قلب میں جاگتی ہو جائے, اور اس کا مظہر انسان کے عمل میں, اس کی عملی روش میں, اس کے رویے میں جو نکلنا چاہیے, جو ظاہر ہونا چاہیے, اسے تعبیر کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے. فرمایا گیا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. یہ کیا جا چکا ہے کہ یہ لفظ اب ایک اہم عنوان کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے منتخب نصاب کے چوتھے حصے کے لیے. اس لیے کہ اس اصطلاح میں تواصل بالحق اور تواصل بالصبر دونوں کو اپنے اندر سمو دیا. اس سے پہلے بھی ایک مرحلے پر سورہ برات یا سورہ توبہ کی ایک آیت کا حوالہ اس منتخب نصاب کے دوران آ چکا ہے, اور آج کے آغاز کلام میں اس کی تلاوت کی گئی. سورہ توبہ کی اس آیت میں ایک ترازو ہر مومن کے لیے ایک ترازو فراہم کر دی گئی ہے کہ وہ اسے اپنے باطن میں نصب کرے, اپنے آپ کو تولے, اپنے آپ کو جانچے اور پرکھے کہ وہ ایمان کے اعتبار سے حقیقتاً کس مقام پر کھڑا ہے. وہ ترازو, اس کے دو پلڑے ہیں. ایک پلڑے میں دنیا اور معاشیہ کی تمام محبتوں کو جمع کر دے, علائق دنیاوی کی محبتیں, مال و اسباب کی محبتیں, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم, اور نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ, تمہارے بھائی, تمہارے بیٹے, تمہاری بیویاں, وہم وال طرف سے منہ ہے, اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہو, اور وہ تجارت نہ تجارت ان کا صحیح نہ تصادہ ہے, اور وہ کاروبار اور وہ تجارتیں جو تم نے بڑی محنت سے جمائی ہے, اور جن کی کسان بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے, آئس رکھتے ہیں, وہ مساقے میں پر جانا ہے, اور وہ مکان, وہ جائیدادیں جو بڑے اہتمام سے بنائی گئی ہیں, اور جن کی تزئین و آرائش پر بہت کچھ خرچ کیا گیا ہے, اگر یہ تمام چیزیں پانچ علائق کے دنیاوی اور تین مال و اسباب دنیاوی کی صورتیں ان آپ کو جمع کر کے ایک پہلے میں ڈال دو, اور دوسرے پہلے میں ڈالو اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت, اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. اگر ان میں سے پلڑا جھک گیا ہے دنیا اور علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی کی محبت کا پلڑا اگر جھک جاتا ہے فتربصوا, تو جاؤ انتظار کرو, بلکہ اگر باب آگرہ ترجمہ ہم اس کا کریں تو اس کا صحیح صحیح پتا ہوگا جاؤ بچا ہو جائے, فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے. ان دو آیات کے حوالے سے اب آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کیا, اس لفظ کے لغوی معنی کیا ہے, اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے, ہمارے دین میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے, اس جہاد کی کیا کیا شکلیں ہیں, اس کے مقاصد کیا ہے, اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے, اس کی پہلی منزل کیا ہے اور اس کی آخری منزل مقصود کون سی ہے. یہ بنیادی باتیں حقیقت جہاد کے بارے میں آج کی گفتگو کا موضوع ہے. اس زمن میں یہ بات عرض کر دینا شاید نامناسب نہ ہو کہ جس طرح ہمارے تمام دینی تصورات ایک طویل انحطاط کے عمل کی بدولت نہ صرف یہ کہ محدود ہو گئے بلکہ مفت ہو چکے, لمیٹڈ بھی نہیں ہے پر ویسٹ ہے. اسے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ جہاد کا لفظ بھی ہمارے ہاں بہت ہی محدود معنی میں استعمال ہو رہا ہے, بلکہ اکثر و بیشتر بہت غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے. چنانچہ ایک تو اس میں لحاظ کا یہ ہوا کہ جہاد کو جنگ کے ہم معنی بنا دیا گیا, حالانکہ جہاد کے معنی ہرگز جنگ نہیں ہے. جنگ کے لیے قرآن مجید کی اپنی اصطلاح قتال ہے, قتال فی سبیل اللہ یہ بھی قرآن مجید کی اصطلاح ہے اور بار بار آتی ہے. یہ اصل میں جہاد کی ایک آخری صورت ہے, آخری منزل, لیکن جہاد اور قتال کو دل کی مترادف بنا دینے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب جہاد کی وسعت اور حداگیری وہ پیش نظر نہیں ہوتی. تو پہلا مغالطہ تو یہ ہوا کہ جہاد کے معنی جنگ قرار دیے گئے اور ستم بالائے ستم, ظلم بالائے ظلم یہ ہوا ہے کہ مسلمان کی ہر جنگ وہ جہاد قرار دے دیے, وہ خیر کے لیے ہو, سر کے لیے ہو, اپنی نفسانیت کے لیے ہو. کوئی مسلمان ظالم و جابر حکمران صرف اپنی حدود مملکت کی توسیع کے لیے کہیں خونریزی کر رہا ہے, ان سب کو جہاد کا درجہ دے کر اور اس طریقے سے اس مقدس نام کی حرمت کو بچا لگایا گیا. تو آج اس مختصر سے صحبت میں ہمیں ذرا تفصیل کے ساتھ اور بنظر غائب میں جائزہ لینا ہوگا کہ قرآن مجید کے نزدیک جہاد کیا ہے, جہاد کی اصل حقیقت کیا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی اس منتخب نصاب کے دوران کئی مرتبہ کیا جا چکا ہے, عربی زبان بڑی سائنٹیفک زبان ہے, اس کے 99% سے زیادہ الفاظ یہ ہیں جن کا اس کے ہر کی مادہ ہوتا ہے, وہ روح, وہ اس کی جڑ, اس پر اس کا دار و مدار ہے, اس کا مفہوم ہمیشہ اس میں موجود رہے گا. لیکن یہ کہ اپنے ہاتھ ثابت یا فرے ہاتھ اس سما کے انداز میں وہ جڑ جو ہے اپنی جگہ مضبوطی سے قائم رہے گی, لیکن مختلف سانچوں میں ڈھل کر وہ مادہ اس کی ذاتی مفہوم اپنے اندر جمع کرتا چلا جائے گا. لفظ جہاد کا شہر کی مادہ بہت ہے اور یہ لفظ اردو بولنے اور اردو لکھنے والوں کے لیے کسی درجے میں بھی نامانوس نہیں ہے. جہد کوشش کے معنی میں جد و جہد یہ عام اردو زبان میں یہ قابل لفظ ہے. جہد کے معنی کوشش کرنا, انگریزی میں کہا جائے گا کہ ایگزیکٹ وائز اپنے کسی بھی مقصد کے لیے, کسی بھی معین ہدف کے لیے محنت کوشش مشقت جد و جہد صحیح یہ جہد ہے. لیکن عربی زبان میں جیسا کہ عرض کیا گیا وہی مادہ جب مختلف سانچوں میں بھلے گا, مختلف ادوار سے اس کے مقصد بنیں گے تو ان میں اضافی مفہوم شامل ہو جائے گا. مطالعہ صلاحی مزیدی کا ایک باب ہے, اس باب میں جو الفاظ آتے ہیں جو مصدر اس وزن پر ڈھلتے ہیں ان میں دو مفہوم اضافی طور پر شامل ہو جاتے ہیں. اس کھیل میں دو فریقوں یا ایک سے زائد فریقوں کی شرکت, مشارکت, اب یہ مشارکت خود باب مطالعہ ہی پر ایک لفظ ہے, مشارکت, اور دوسرے یہ کہ ایک فریق دوسرے فریق کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے, ایک فریق دوسرے فریق پر بازی لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ نیچا دکھانا, زور کرنا, خود بازی لے جانا, یہ دوسرا اضافی مقصود ہے کہ جو اس وزن پر جب کوئی مقصد بنے گا تو اس میں اچھک شامل ہو جائے گا. جیسے مباحثہ دو افراد یا دو فریقوں یا دو گروہوں کے مابین بحث ہو رہی ہے جن میں سے ہر فریق کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کی حقانیت کو ثابت کرے, اس کے لیے دلائل دے, اور فریق ثانی یا فریق مخالف کے نقطۂ نظر کا ابطال کرے اور اس کی غلطی کو ثابت کرنے کی کوشش کرے. مناظرہ اسی سے بنا ہے, مقابلہ دو فریق سامنے سامنے آئے اور ان میں سے ہر فریق کی کوشش یہ ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھائے, اسے زور کرے اور خود بالا بختی حاصل کرے. اس پر بے شمار احساس ملتے چلے جائیں گے, مشاعرہ ہو رہا ہے, بہت سے شعرا ہے کسی ایک دیے ہوئے مصرے پر سب آزمائی کی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ مشاعرہ کون روپ لے جاتا ہے, کون سب سے اعلیٰ غزل کرتا ہے. تو اس وزن پر آنے والے ان تمام الفاظ میں یہ دو سینس لازمن پیدا ہو جائیں گے کہ کسی عمل میں مشارکت اور اس مشارکت میں اس بات کی کوشش کہ ہر قریب دوسرے قریب سے زور کرنے اور نیچا دکھانے کی کوشش کرے. اب یہی آپ دیکھیے کہ اسی سے لفظ مجاہدہ بنا, اسی سے لفظ مقاتلہ بنا. قتل اور مقاتلے میں فرق یہ ہوگا کہ قتل ایک یکسر کا فعل ہے, ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا. مقاتلہ یہ ہے کہ دو افراد ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ہم نے سامنے ہاتھ کھڑے ہیں, وہ اسے قتل کرنے کے ڈرتا ہے اور یہ اسے قتل کرنے کے ڈرتا ہے, یہ مقاتلہ ہوتا ہے. جہد کے لفظ میں کوشش ہوتی ہے, اس میں ایک یکسر سا کوشش کا تصور سامنے آتا ہے, محنت کی جا رہی ہے, مشقت ہو رہی ہے کسی ہدف کے لیے, کسی مقصود کے لیے. مجاہدہ میں ایک اضافی تصور سامنے آئے گا کہ مختلف فریق شریف ہو, ہر ایک کا اپنا کوئی مقصد ہے, ہر ایک کا اپنا کوئی نقطۂ نظر ہے اور ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرے, اپنے نقطۂ نظر کے لیے بالا بختی حاصل کرے, اپنے خیال یا اپنے نظریے کو دنیا میں سربلند کرنے کی کوشش کرے. یہ جو مجاہدہ ہے یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کے اہم اصطلاح مجاہدہ فی سبیل اللہ. اسی سے جہاد بنا, جہاد اور مجاہدہ یہ دو مصدر ہیں باب مطالعہ. انگریزی میں اب اس کے لیے ادا کیا جائے گا اسٹرگل ہے, اس لیے کہ اسٹرگل میں کسبت کا مفہوم ہے, جو ہے صرف کوشش ہے, جبکہ جہاد یا مجاہدہ کسبت ہے. اور انگریزی کے اس لفظ اسٹرگل میں بھی یہ تصور موجود ہے کہ کوئی مخالفت ہے, کوئی موانع ہے, آپ اپنے مقصد معین کی طرف پیشکدمی کر رہے ہیں اور کسی جانب سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, ان رکاوٹوں کے خلاف کوشش کرتے ہوئے اپنے اس مقصد تک, اپنے اس منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش, یہ مجاہدہ ہوگا اسٹرگل. اب مجاہد کے بارے میں یہ سوچیے کہ مجاہدہ ظاہر بات ہے کہ یا اس میں انسان کی صلاحیتیں اور قوتیں توانائیاں فرق ہوگی, یا کسی بھی مقصد کے لیے مجاہدے میں مالی وسائل ذرائع فرق ہوگی. ان دو کے بغیر کوئی کوشش دنیا میں نہیں ہوگی. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ابتدائی سطح پر کسی بھی مقصد کے لیے, کسی بھی نصب العین کے لیے, کسی بھی خیال کی ترویج و اشاعت کے لیے انسان کو کچھ مالی وسائل ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے وہ خیال پروجیکٹ کیا جائے, اس کی تصویر ہو, اس کی اطاعت ہو, اسے وسیع حلقے میں پھیلایا جائے تو مالی وسائل ذرائع یہ بھی مطلوب ہو کسی بھی مجاہدے کے لیے. اور دوسری طرف محنتیں, کوششیں, توانائیاں, قوتیں, استعدادات, صلاحیتیں, اوقات, ان کا فرق کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے لازمی ہے. لہذا قرآن مجید میں بھی آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ اس مجاہدے کے ساتھ دو الفاظ آپ کو ملیں گے, بے اموالکم و انفسکم. اس مجاہدے میں, اس جدوجہد میں, اس کوشش میں اپنے مال بھی کھپائے, اپنی جانیں بھی کھپائے. جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا سورہ حجرات کی آیت میں وجاہدوا فی سبیل اللہ, جاہدوا باموالہم و انفسہم فی سبیل اللہ, اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ. اس جہاد کے لیے تیسری چیز جو ضروری ہے وہ کسی حدف کا معین ہونا, کوئی مقصود معین ہو, کوئی نصب العین ہے, کوئی آدرس ہے, کوئی آئیڈیا ہے, اس کے لیے وہ محنت کی جائے گی, مشقت ہوگی, اسی کی نظریاتی سطح پر رکھ کے احساس ہوگی, اسی کے لیے پھر محنتیں ہوں گی, اسی کی سربلندی کے لیے کوششیں ہوں گی. تو گویا کہ اس جہاد کے لیے اس ہدف کا تعین ضروری ہے. اور سب چیزیں کہ ایک شخص اپنی برتری کے لیے, اپنی بالا بستی کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے, اپنے مفادات کے لیے محنتیں کر رہا ہے, یہی اس کا ہدف معین ہے, تو یہ بھی مجاہدہ ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ جو انگریزی کی اصطلاح ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس, یہاں خلا نہیں ہے کہ جس میں ہر شخص جو چاہے کر گرے, یہاں مختلف مقابل قوتیں موجود ہیں, ہر شخص کے لیے کمپٹیشن ہے, لہذا اس کے لیے اسے قتل کرنا ہوگا, اسے محنت کرنی ہوگی, اسے دوسروں سے آگے بڑھنا ہوگا, اسے محنت و مشقت میں ہائٹ بھی کرنا ہوگا اپنے کمپیٹیٹر سے. اس کے بغیر اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے اس ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے بھی, اپنی ذاتی سربلندی کے لیے یا اپنی ذات کے لیے دنیاوی آسائشوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کر لینے کے مقصد میں بھی اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اب اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مجاہدہ فی سبیل النفس ہے, اپنی ذات کے لیے اپنے نفس کے تقاضے کے لیے مجاہدہ ہو رہا ہے, اور یہ بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مجاہدہ ہر آن ہماری نگاہوں کے سامنے, یہ سٹرگل ہے, ایگزسٹنس ہے, ہر ایک بھاگ دوڑ رہا ہے, ہر ایک محنت کر رہا ہے, ہر ایک مشقت کر رہا ہے, اور کوشش یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکل جائے. یعنی کل میں جو جھٹل ہوا نیولی ہے, ہر ایک نے اپنا ایک ہدف معین کیا ہوا ہے اور ایک دور لگی ہوئی ہے, ایک مسابقت جاری ہے, یہ مجاہدہ سنت ہے کہ جو ہو رہا ہے. اسی طرح فرق کیجیے کہ کوئی شخص اپنا ہدف معین کرتا ہے, اپنے قوم کی سربلندی, اپنے وطن کی عزت, اس کا وقار, اس کا دنیا میں نام روشن کرنا, یہ قوم پرستانہ اور وطن پرستانہ بھی جو جہد اور محنت اور کوشش, اس میں ظاہر بات ہے کہ قوموں کے مابین تکلفت ہے, ممالک کے مابین ایک محنت ہو رہی ہے, مقابلہ ہو رہا ہے. لہٰذا اس سلسلے میں جو شخص بھی لگتا ہے تھپتا ہے, وہ اپنی قوتوں کو, اپنی توانائیوں کو, اپنی صلاحیتوں کو صرف کرتا ہے, وہ مجاہد ہے فی سبیل القوم یا مجاہد ہے فی سبیل الوطن. اسی طریقے سے کوئی شخص کسی نظریے کو اختیار کرتا ہے, کوئی آئیڈیالوجی, کوئی نظریہ حیات, کوئی نظام زندگی, وہ اس کا قائل ہو گیا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ انسان کے لیے وہ بہتر طرز زندگی ہے, انسانی مسائل کا ایک بہتر اور زیادہ متوازن حل ہے, زیادہ معتدل اور زیادہ منصفانہ حل ہے. اگر اسی طرح بھی اسے اس بات کا یقین حاصل ہو گیا ہے اور اب وہ اپنی قوتیں خرچ کر رہا ہے, محنتیں کھپا رہا ہے اور ساتھ لگا رہا ہے, جس میں جان کی توانائیاں اس میں خرچ کر رہا ہے کہ وہ نظریہ دنیا میں پھیلے, اس نظریے کو بالا دستی حاصل ہو, اسی کا نظام دنیا میں عمل القائم ہو, تو اس کے لیے جو محنت ہو رہی ہے یہ اس نظریے کے لیے جہاد ہے اور مجاہدہ ہے. اس لیے کہ اس سطح پر بھی کوئی خلا موجود نہیں ہے, نظریات ہیں, ان کا ٹکراؤ ہے, ان کا تصادم ہے, مختلف آئیڈیالوجیز ہیں جو باہم متصادم ہیں, ہر ایک اپنی فکری نیتی اور بالا دستی کے لیے کوشا ہے, اور ان کے ماننے والے اس کے لیے اپنے تن من دھن لگا رہے ہیں اور کھپا رہے ہیں. اب جو شخص کسی نظریے کو اختیار کر کے اس کے لیے وہ محنت و مشقت کرتا ہے, وہ اس نظریے کا مجاہد ہے. جو یا کہ اس پہلو سے اگر ہم کہیں مجاہدہ فی سبیل الاشتراکیہ یا مجاہدہ فی سبیل الوطن, تو اس اعتبار سے وطنیت یا اشتراکیت یا کسی اور نظریے, کسی جمہوریت, مجاہدہ فی سبیل الجمہوریہ, تو یہ فی سبیل جو ہے اسی مقصد, جسے انگریزی میں آپ ان کی فوج اور سے تعبیر کریں گے, یہ بھی اس مجاہدے کے لیے لازم ہے کہ اس کا تعین. اب آپ دیکھیے کہ یہاں ہے مجاہدہ فی سبیل اللہ, دونوں آیتیں جو آسن گئی ہیں, وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم, انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنے جان بھی اور اپنے مال بھی. اسی طرح سورہ برات میں فرمایا گیا وجاہدوا فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد. اب اس سے پہلے ہمارے ایک منتخب نصاب میں یہی لفظ استعمال ہو چکا ہے, تیسرے سبق میں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں, مشرک والدین اپنے اولاد کو اگر شرک پر مجبور کرے تو یہ ان کا مجاہدہ ہے. ایک مومن مجاہد کی سبیل توحید ہے, مجاہد کی سبیل اللہ ہے, اور اس کے مشرک والدین بھی مجاہدہ کر رہے ہیں, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, وہ اپنی اولاد پر دباؤ ڈال رہے ہیں. وہی جہاد کسی کبھی نام ہے سما کبھی علم, اگر وہ دونوں کچھ سے جہاد کرے اس پر کہ تو میرے ساتھ شریف کرائے, جس کے لیے کہ تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی سبب نہیں ہے, نہ عقل میں کوئی بنیاد ہے, نہ انسان کی فطرت اس کی تائید کرتی ہے, نہ کوئی اور علمی استدلال اس کے حق میں موجود ہے, نہ خدا کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں اس کے لیے کوئی سبب پائی جاتی ہے, تو اگر وہ مجاہدہ کرے تو تم ان کا کرنا نہ مانے. معلوم ہوا کہ جہاد جو ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جہاد صرف ایک بندہ مومن ہی کرتا ہے, اس دنیا میں تو اصول ہے جہاد, یہ دنیا قائم ہے جہاد کا, یہاں مجاہدہ گویا کہ روح ہے, یہ کوئی اکثر صورت نہیں ہے. وہ لوگ جو مردہ ہیں, وہ لوگ کہ جن میں سیرت و کردار نام کی کوئی خیر نہ ہو, وہ لوگ کہ جن میں در حقیقت کوئی خیال یا نظریہ کی بلندی یا تقریبی پیدا ہی نہ ہوئی ہے, یہ حیوانی سطح پر صرف اینیمل انسٹنکٹ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ زندگی بسر نہ کر رہے ہیں بلکہ زندگی انہیں بسر کر رہی ہے, ان کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص لاتے اس کا اپنا کوئی خیال ہے, کوئی نظریہ ہے, کسی بات کی حقانیت تک اسے رسائی حاصل ہوئی ہے, غلط یا صحیح کسی چیز کی صحت پر اس کے دل میں بناری دی ہے, اس کے عقل نے اسے قبول کیا ہے, اس شخص میں اگر سیرت و کردار نام کی کوئی طے ہے, کرپشن کی کوئی قوت ہے, اگر وہ صاحب و کردار آدمی ہے, بامرنگت انسان ہے, تو اس کے لیے معافی ہوگا کہ وہ اپنے اس نظریے کے لیے, اپنے اس خیال کے لیے, جس شخص کی حقانیت پر اس کے دل میں گواہی دی ہے, جس چیز کی صداقت کو اس کے ذہن اور دماغ نے قبول کیا, اس کے لیے اس نے مجاہدے کی کیفیت پیدا ہے, وہ اس کے نفس و اطاعت کے لیے اپنی انسانی صحیح بری بات ہے, وہ اس کے اعلان و اعتراف میں کسی بھی چیز سے خواہش نہ ہو, یہاں تک کہ اگر جان دینے کا مرحلہ آئے تو جان دے دے. یہ در حقیقت کسی بھی انسان کے صاحب کردار انسان ہونے کے لیے سب سے لازم ہے. اس سے پہلے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورہ حشر میں جو چار چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ منطقی اعتبار سے انتہائی مضبوط ہے. ہر انسان کا معاملہ کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی اس کے سامنے آئے, لازم یہ ہونا چاہیے عقل منطق کا تقاضا ہے کہ پہلے وہ یہ دیکھے کہ حق کیا ہے, صحیح بات کیا ہے, وہ انصاف کا نقطہ کون تھا, یہ تلاش, یہ تحقیق, یہ تفتیش, یہ لازم ہے. اور جب اسے معلوم ہو جائے کہ یہ ہے حق, صداقت یہ ہے, سچائی یہ ہے, اب اسے قبول کرنا اگر وہ صاحب کردار انسان ہے تو اس کے لیے لازم ہے. پھر اس حق کی, اس صداقت کی, اس کی تعلیم اور تبلیغ, اس کا اعلان, اور اس کے لیے اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اسے کھیلنا, کوئی مصیبت آتی ہے تو برداشت کرنا, لوگوں کی ناراضگی اگر مول لینی پڑے تو اس کے لیے آمادہ رہنا, یہاں تک کہ اگر جان پر کھیل جانا پڑے. آخر سکرات نے زہر کا پیالہ پی لیا, کچھ حقیقتیں تھیں, کچھ صداقتیں تھیں جو اس پر منتقل تھیں, اور جب اس کے سامنے دو الٹرنیٹو آئے کہ یہاں ان صداقتوں سے ناتعلقی کا اعلان کرے, اعلان براہ کرے, اور یا یہ زہر کا پیالہ ہے اسے پی جائے, اس نے زہر کا پیالہ پی جانے کو ترجیح دی اس سے, اس کے مقابلے میں کہ وہ حقیقت سے نہیں لے تھا. یہ بالکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے. جس صداقت پر یقین ہو گیا ہے, جس طرح کی حقانیت پر انسان کے دل و دماغ میں متفقہ طور پر گواہی دے دی ہے, انسان کی غیرت کا, اس کی حمیت کا, اس کی صداقت کا, اس کی بریت کا تقاضا ہے کہ وہ اس کے نقل و اطاعت, اس کے اعلان و اعتراف, اس کو دنیا میں غالب کر دے, اسے پھیلانے اور اسے دل سے رائج اور واپس کرنے کے لیے تھوڑی چوٹی کا زور لگا دے. جو کچھ اس کے بچنے سے کر گزرے یہ اگر کرتا ہے تو وہ واقعی پہلے صاحب کردار انسان ہے, اور دین کے اعتبار سے یہ تمام کیفیات اگر جمع کر لی جائیں تو ان کے لیے جامع انعام ہوگا, مجاہدہ فی سبیل اللہ, جس نے اس کائنات کی اصل حقیقت کو پہچان لیا, اللہ کو جان لیا, اللہ کو مان لیا, اب اللہ کے لیے اپنے جان اور مال کا کھپانا اس پر اسی طرح لازم ہے جیسے کسی انسان نے اگر کسی چھوٹی سی حقیقت کا کردار لگایا تھا اور اس نے اس حقیقت کے بیان میں اور اس کے اعلان و اعتراف میں اگر اس نے اپنی جان دینا گوارا کر لیا تو کیسے ممکن ہے کہ بندہ مومن اللہ کو ماننے کے بعد اور پھر وہ اپنے گھر میں پاؤں پھیلا کر سوتا رہے اور اسے اس بات کی فکر نہ ہو کہ اللہ کا دین غالب ہے یا مغلوب. لفظ جہاد کے لغوی مفہوم کے معین ہونے کے بعد اور انسان کے لیے کسی بھی نظریے کو قبول کرنے کے بعد اگر وہ صاحب کردار اور صاحب سیرت انسان ہے تو اس نظریے, اس خیال, اس کے لیے اپنے جان اور مال کو کھپانے کا ناگزیر ہونا اس کو اسی بھی طور پر سمجھنے کے بعد اب آئیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جہاد کی سبیل اللہ کا نقطۂ آغاز کیا ہے, اس کی اولین منزل کیا ہے اور اس کی آخری منزل مقصود کون سی ہے. یہ تین باتیں مجاہدہ کی سبیل اللہ کے ذمن میں بہت اہم ہیں. سب سے پہلی بات, بندہ مومن کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے ذمن میں جو نقطۂ آغاز ہے وہ خود اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ ہے. اس لیے کہ ایمان کا حاصل کیا ہے اس پر غور کیجیے. انسان نے اللہ کو مانا, اللہ کو رب کے رسول کو مانا, اللہ کی کتاب کو مانا, آخرت کو مانا, بات بعد الموت, کتاب کتاب اور جزا و سزا کو مانا. اگر یہ ماننا صرف پرائمری مثال کے درجے میں نہیں ہے, صرف ایک ڈاگما نہیں ہے, ایک متوارث عقیدہ نہیں ہے, ایک نسلی اور ریشیل کریڈ نہیں ہے, بلکہ سلوا سے ان حقائق پر انسان کا ذہن مطمئن ہو چکا ہے, اگر ان حقائق پر یقین اس کے دلوں میں جادوگی ہو گیا اور اس سے اس کا باطن منور ہو گیا, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک خطبت اس کے اپنے اندر پیدا ہو جائے, ایک تصادم اس کی شخصیت کے داخلی میدان کاروبار میں برتا ہو جائے گا. ایک طرف وقت کے تقاضے, انسان کا وہ بہتر سلف جسے قرآن نفس امارہ کہتا ان نفس الامارہ بالسوء, یا جسے جدید کچھ محققین نے مثلاً فرائیڈ نے مختلف نام دیے ہیں, کہیں وہ اسے اج کے نام سے تعبیر کرتا ہے, کہیں وہ لبی دو کے نام سے تعبیر کرتا ہے, یہ انسان کے انیمل انسٹنگ وہ بڑے منہ دور ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرائیڈ کا اگر مشاہدہ اسے اس طرف لے گیا تو سخت انسان میں بڑا ٹوٹل سخت ہے, ایک بڑا محرک ہے اور بڑا قوی محرک ہے, تو یہ بات غلط نہیں ہے. حقیقت یہ سارا تمدن کا ہنگامہ ہے, یہاں کی چہل پہل واقعہ یہ ہے کہ اسی کی بنیاد پر چاہیے. اگر کسی اور مفسر نے اس حقیقت کی طرف اس کی خود توجہ ہوئی اور اس کے لوگوں کو متوجہ کیا کہ پیٹ انسان کے اندر ایک بہت بڑا حامل ہے, بہت بڑا محرک ہے, اس کی معاشی ضروریات اس کی بہت بڑے محرک کی حیثیت رکھتے ہیں, اس کے اعمال کے لیے, اس کی جدوجہد کے لیے اس محرک کو سب نہیں, یہ بڑے موزور دائیات ہیں انسان کے اندر سے ابھرنے والے. یہ دائیات اپنی جگہ پر کسی صحیح اور غلط, حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کی تمیز کرنے سے پاتے ہیں. یہ جذبات اندھے ہیں, بہرے ہیں, انہیں صرف اپنے تقاضے کی تقسیم سے کریں. بھوک اگر لگی ہے تو پیٹ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے جہنم کو بھر دیا جائے, اگر شہوت کا جذبہ ابھرا ہے تو اس کی خواہش صرف اپنی تقسیم سے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. وہ جو ایک پنکھن انسان کے وجود میں بدل سکتا ہے, وہ صرف اپنی تسکین چاہتا ہے, وہ ٹینشن ریلیز ہو جائے. اس سے زیادہ انسان کے اس حیوانی وجود کا تقاضا چاہیے. لیکن اگر اللہ کو مانا ہے, اگر اللہ کے رسول کو مانا ہے, ان کی طرف سے عائد کردہ حلال اور حرام کی قیود, ان کی طرف سے صحیح اور غلط کی تمیز, اور وہ حدود اللہ جیسے کہ ہم کر چکے سورہ تغابن میں ایمان کا بھاگ بھی نتیجہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, یہ اطاعت اب تمہارے وجود سے تمہارے اعضاء جوارح سے کوئی حرکت ایسی ثابت نہیں ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توڑ رہی ہے. تمہارے سارے وجود سے جو اعمال ثابت ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے فائدے میں بنے ہوئے, یا جیسے کہ ہم ابھی دیکھ چکے سورہ حجرات میں لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, تمہاری آزادی جیسا کہ میں کر چکا ہوں کہ حضور نے تصویر یہ بیان فرمایا کہ مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے کہ جو پھوٹے سے بندھا ہوا ہے, اتنی لچی دراز ہے وہ پھوٹے سے جو کتنا سے گھوم پھر سکتا ہے, اس کا غائب نہیں. یہ حدود اللہ ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے جن کا حدود اللہ ہے فلا تقربوا, صحیح فرماتا ہے کہ وہ من یتعدى حدود اللہ, حدود اللہ جو شخص اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا تو وہی ظالم. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک تخلقت ہے جو ایمان کے نتیجے میں انسان کی شخصیت کے داخلی کاردار, ایک داخلی میدان جنگ ہے کہ جس میں شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی ایمان دل میں داخل ہوتا ہے, جب تک لوگوں کے زبان پر ہے کوئی قسم تک نہیں, صرف قول ہے کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ جیسے کہ ہمارے آئندہ کے درس میں آنے والا ہے, میرا تقولی نہ مانا تقریب, قول اور فیل کا تضاد تو دنیا کی ایک عام مشاہدے کی چیز ہے, کہاں کچھ جا رہا ہے, پروسیس کچھ کیا جا رہا ہے اور عمل کسی اور چیز پر ہو رہا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی خیال کوئی نظریہ انسان کے باطن میں اتنا گہرا اتر جائے کہ وہ یقین بن کر دل میں بیٹھ جائے تو اب اس کا ایک نتیجہ برآمد ہوگا, یہ تقاضا یہ قسمت ہے. اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری چاہے بھوک ہو, چاہے سہولت ہو, چاہے کوئی اور جذبہ تمہارے باطن میں سے ابھر رہا ہو, اس کی تقسیم اصلاً ناجائز نہیں ہے. یہ کتنے تقاضے ہیں, لیکن یہ حلال حرام, لیکن یہ حلال اور حرام کے حدود اور حدود کے اندر اندر ان تمام حدوں کو منحوس رکھتے ہوئے پورے کیے جانے چاہیے. یہاں سے اس قسم تک کا آغاز ہو جاتا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ایل جہاد افضل یا رسول اللہ, اور اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ جہاد کون سا, سب سے افضل جہاد؟ جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں, ان تجاہد نفس کا فی طاعت اللہ, یہ مستر آغاز ہے جہاد کا. سب سے اعلیٰ اور افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے ساتھ قسم تک کرے اور اسے اللہ کی اطاعت کا حاضی اور سیگر بنا. جیسے کہ بڑے مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا حقیقی معنی میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس, اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس سے جو میں لے کر آیا. یہ بات میں حقیقت شرک کے ذمہ یاد کر چکا ہوں کہ شرک اس کی ایک بڑی ابتدائی اور بڑی بنیادی کیفیت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لے. اور آیا تھا من اتخذ کا الہ ہے ہوا ہو, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس خواہش نفس سے معبود اس خدائی کے دعوے دار کہ نفس نہ کم کم طرح فرعون نہیں, لیکن ایران نہیں, میرا یہ نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے, یہ خدا کے حکم سے سرکاری کرتا ہے. اس کے حکم کے مقابلے میں اپنی چاہت, اپنی پسند, اپنا تقاضا, اپنی خواہش اس کو چاہتا ہے کہ مقدم رکھا جائے, اس کو بالا تری اور بالا بچی حاصل ہے. یہ قسم تک جو ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کا رخ ہے. اچھی طرح جان لینا چاہیے جو لوگ اس مجاہدہ فی سبیل اللہ کے بہترین میدان کارگار میں کوئی فتح اور بالا بچی حاصل کیے بغیر باہر کے دشمنوں سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں, وہ جہاد فی سبیل اللہ خارج کے میدان میں اس راہ کے مجاہد بننے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے بڑا ساتھی, ان سے بڑا غلط کار, ان سے زیادہ خود دھوکے میں آیا ہوا فریب نفس میں آیا ہوا تقسیم نہیں. اس نقطۂ آغاز سے جہاد شروع ہوتا ہے, پھر یہ باتوں سے نکلتا ہے اور یہ ہوگی اس کی صحیح جس طریقے سے کوئی پیدا زمین میں سے نکلے پھوٹے اور پھر پروان کرے اپنے ہاتھ ثابت نہ کرے ہاتھ استعمال. مجاہدہ مان نفس یہ وہ جڑ ہے جو انسانی شخصیت کے باطن میں اگر گہری نہیں پڑ گئی ہو اور صرف اوپر اوپر سے جھاڑی کے مانند وہ زمین کے اوپر جس طریقے سے کچھ پودے پھیل جاتے ہیں, تو اس کے لیے تو پھر یہی ہے کہ یہ کسی بھی سیلاب کا, کسی بھی بہاؤ کا مقابلہ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتی. یہ مجاہدہ مان نفس جب انسان کے باطن سے چھوٹتا ہے, اب یہ اللہ کے دشمنوں سے, اللہ کے دین کے دشمنوں سے مجاہدہ قسم کا جد و جہد اس کی صورت اختیار کرتا ہے. اس کی اولین منزل نشر و اشاعت, تبلیغ و تلقین, دعوت, یہ ہے در حقیقت اس مجاہدہ فی سبیل اللہ کا خارج میں جو پہلا ہدف ہے, وہ بات جو آپ نے حق مانی ہے اس کی حقانیت کا اعلان کیجیے, اس کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کیجیے. یہ آپ کی فراست کا بھی تقاضا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, لا یؤمن احدکم حتٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر آپ نے اس حق کو قبول کیا ہے, اسے حق جان کر اور اسے ایک دولت سمجھ کر, نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر, تو اب آپ کی فراست کا تقاضا یہ ہے, آپ کی مروت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بھائیوں تک بھی اس دولت سے پہنچ جائیے, ان کو اس دولت سے محروم دیکھنے پر جن کو کچھ نہ چاہیے. اگر سلوات خیر خواہی ہے, سلوات شرافت اور مریت ہے انسانی شخصیت میں, تو یہ اس کا لابی اور برکتی نتیجہ ہے. پھر غیرت و حمیت کا تقاضا, اس حق کے لیے, وہ حق جو ہے دنیا میں اس کی نسل و اشاعت, اس کو پھیلانا, یہ گویا کہ انسان کے اندر اس حق کے لیے اگر غیرت اور حمیت ہے تو اس کا لابی تقاضا. یہ تبلیغ کر لیجیے, یہ امر بالمعروف نہیں امر منکر کا ابتدائی مرحلہ ہے, اس میں تلقین ہے, اس میں نصیحت ہے, اس میں اس حق کی نسل و اشاعت ہے, اس کا ابلاغ ہے. اس ابلاغ کے لیے ظاہر بات ہے کہ ہر دور میں جو بھی ذرائع موثر ہوں گے وہ استعمال کیے جائیں گے, بھرپور طریقے پر استعمال کیے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس زمانے میں جو ذرائع بھی ممکن تھے ان سب کو استعمال کیا. آپ کو ایک سطح پر کھڑے ہوتے और नारा लगाते हैं वाह सबा हाय वो सुबह जो आने वाली है। ये उस जमाने का रिवाज था कि अगर किसी को ये मालूम हो जाता था कि कोई दुश्मन हमला करने वाला है तो वो अपने कबीले के लोगों को खबरदार करने के लिए अपने कपड़े उतार कर बिल्कुल ओरिया होकर किसी बड़े मकान पर खड़ा हो जाता था जहां से वो सबको दूर से नजर आ सके और फिर नारा लगाता था वाह सबा हाय वो सुबह जो आने वाली है। तो लोग उसकी तरफ खाते थे बैठते थे लटकते थे समझ जाते थे कि बड़ी अहम बात है और फिर वो अपनी वो खबर जो देना चाहता था वो लोगों को बताता था। हुजूर ने यही किया सिवाय इसके कि इसका कोई सवाल नहीं कि आप उड़िया हो जाते इसका कोई इम्कान नहीं लेकिन बाकी आपने वो पूरा करके अमल इख्तियार किया तो सफा पर बलंद मकाम पर खड़े हुए नारा लगाया लोग जमा हुए आपने दावत पेश की। ये दूसरी बात है कि पूरे मजमे में से किसी के कान से जी तक नहीं मिली और आपके करीबी सबसे करीबी रिश्तेदार अभी लाज अल्फाज ये कहे कि तब्बल लका लिहाजा बनाता ना आपके हाथ टूट जाए क्या आपने हमें इस काम के लिए जमा किया था नहीं जो बिल्लाए बहरहाल बताना इस वक्त ये था कि उस इबलाग के लिए तबलीग के लिए नशे इंसाहत के लिए जो भी बसाई मिलती इंफरादी मुलाकातें भी थी आप गलियों में भी तबलीग फरमाते थे जहाँ कहीं के फासले के मालूम के बारे में मालूम हुआ कि कहीं के फासला फहरा हुआ बहुत पहुँच कर अपनी दावत को फरमाते थे। हज के अयाम में आपकी दावत की सरगर्मी पूरे रूप से पहुँच जाती थी मुल्क के कोने कोने से लोग आए हुए हैं आप मुख्तलिफ वादियों में घूम रहे और जहाँ कहीं किसी कबीले का पड़ाव देखा वहाँ जाकर अपनी दावत पेश की है। वो लगता जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ में आता है कि अब इन्नी दावा के कौमी मैलम का नहारा कलम यही भूल गया ला फिर वह इन्नी कुल ना दावत हूँ ये तब से रहूँ जहाँ भी असाब आहू की याद आने हूँ बस तक तय से याद आहूँ जो अक्सर हूँ बस तक बर इस बारा तुम नहीं दावत हूँ बिहारा तुम नहीं आनंद से नहीं या सब से नहीं मुस्कारा रब है मेरे रब है मेरे परवरदिगार मैंने अपनी कौम को अकेले अकेले करके भी पुकारा है और नजमों में भी उन्हें दावत दी है मैं तनहाई में भी उनसे मिला हूँ मैंने अलग ऐलान भी ये बात कही है मैंने रात की तारीखियों में भी पैगाम पहुँचाया है और दिन की रोशनी में भी इस पैगाम की नशे इतार की है जो या कि ये है इस तबलीग दीन का नवीन मरहला जिहाद फी सबीलिल्लाह का हर नवीन मरहला जिसे तबलीग करिए दावत करिए नशे इतार करिए उसमें भी मेहनतें लगेंगी और औकात खर्च होंगे सलाहियतें खटेंगी बासलाहियत लोग आए और अपनी सलाहियतों को इस राह में खर्च करें जहीन और सकीन नौजवान आगे बढ़े और वो इस सामने अपने हाथ से झोंक लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक फिर अपने कारोबार में मुनहमित नहीं हुए बल्कि आप उसी कसमकश में उसी कोशिश में उसी जिद्दोजहद में हमत और मसूस हो गए और चंद दिन के अंदर अंदर असरा मुबक्सर आने से छह असहाब है कि जिनको लाकर उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ में डाल दिया। ये है उस मुजाहिदा की सबीलुल्लाह की पहली मंजिल। ये बात ताज़ा रहनी चाहिए कि जंग का मरहला तो कहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में 15 बरस के बाद आया ये 13 बरस मक्का मुकर्रमा से और 2 बरस मदीना मुनव्वरा से मुजाहिदा जारी है। ये जिद्दोजहद ये कसमकश ये नजरियाती सतह पर ये ख्याल का टकराव है ये अकाउट का तकादम था जो जारी था और इसमें लोग अपने मुसीबतें भी झेल रहे थे जिन लोगों ने भी नया अकीदा इख्तियार किया इस भारत पर लबैक कहा उनके घरों में कसमकश शुरू हो गई उनकी बरादरियों में कसमकश शुरू हो गई उनका तकादम जो है अपने माहौल से पूरी शिद्दत के साथ शुरू हो गया वो सताए गए उनको सजाएं दी गई जिसका के नक्शा हम देख चुके हैं सूरह आल इमरान के उस आखिरी रुकु की उस आयत में कि फल्लजीन हाजरू व उखरजू मिन दियारिहिम व उजू फी सबीली व कातलू व कुतलू ये कताल का मरहला तो कभी गज़वा बद्र का तन दो हिजरी में आया लेकिन पहले 15 बरस ये कसमकश ये तकादुम जिन लोगों ने दावत को कबूल किया उनकी तरबियत उनको एक मुनज़्ज़म जमात की शक्ल देना ये मुजाहिदा था जो मुसलसल 15 बरस से करा है। तो मुजाहिदा फी सबीलिल्लाह की जो पहली मंजिल तो मुजाहिदा फी सबीलिल्लाह की पहली मंजिल इसका नवीन हदफ ये है कि हल्के खुदा पर खुदा की तरफ से दावत तबलीग के जरिए हिज्जत कायम कर दी जाए हल्के खुदा ये उधर न पेश कर सके तो और अब हमें मालूम नहीं था कि तेरा दीन क्या है तू चाहता क्या है ये चीज हमारे अभी आइंदा वर्ष में वजाहत के साथ आएगी کہ انبیاء کی دوست کی بہت بڑی غلط قرار دی گئی ہے. یہ شہادت, یہ گواہی, یہ شہادت قومی بھی ہے, ہم بھی اللہ کی طرف سے خلق خدا پر حجت قائم کر دینا. وہ یہ نہ کہہ سکے کہ تیرا دین ہم تک پہنچایا نہیں گیا, تیری بات ہمارے سامنے آئی ہی نہیں. اگر کسی کے پاس تیرا دین تھا یا کسی کے پاس تیرا پیغام ہدایت پہنچا تھا, وہ اس پر خزانے کا سر بن کر بیٹھتا ہے, اس نے اسے ہم تک نہیں پہنچایا. یہ عذر اور یہ اپنے اوپر سے حجت ختم کرنا, اس کے لیے محنتیں ہیں, مشقتیں ہیں, جد و جہد کریں, اور آپ کا صلاحیتوں کا کھٹانا اور لگانا ہے تاکہ کوئی دائی حق خلقوں سے بات پر یہ حجت قائم کر دے کہ جو حق میرے پاس تھا میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا. تم یہ نہ کہہ سکو گے کہ میں نے اس کے بیان میں کتمان سے اس بات کو کام لیا, میں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. یہ گویا کہ اس آپ اسے قطع عذر کہہ لیں, اسے اتمام حجت کر لیں. ان دونوں کو اپنے ذہن میں معین کر لیجئے کہ مجاہدہ کی سبیل اللہ کی یہ اولین منزل, مجاہدہ کی سبیل اللہ کی یہ اولین منزل, جس کے لیے ایک عنوان یا اصطلاح ہے شہادت علی الناس. یہ ہمارے منتخب نصاب میں اگلے درس کا موضوع ہے. سورہ حج کی آخری آیت کے حوالے سے اس پر انشاءاللہ ابھی مزید تفصیل کے ساتھ کلام ہوگا. اسی مجاہدہ کی سبیل اللہ کا جو آخری سبق ہے, جو اس کی غایت قصوی ہے, جو اس کی آخری منزل ہے, وہ یہ ہے کہ وہ حق اللہ ہی کے لیے یہ حق ہے کہ وہ حکم دے اور اس کا حکم مانا جائے. الا له الخلق والامر, خلق بھی اسی کی ہے تو امر بھی اسی کا ہونا چاہیے. اللہ کی زمین, اس پر اسی کا حکم نافذ ہونا چاہیے. الارض لله والحكم لله, زمین بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ کا ہے. گویا کہ تمام حقائق میں یہ سب سے بڑی حقیقت ہے, تمام حقوق میں یہ سب سے فائق حق ہے. اس حق کے لیے اس کو دل فیل دنیا میں حملن اس کو نافذ کرنے کے لیے اب ایک مزید محنت درکار ہے, مزید جدوجہد درکار ہے. دعوت تبلیغ اس کے لیے اپنی محنتیں ہیں, اپنی کوششیں ہیں. لیکن یہ کہ عموماً ذہن میں رکھیے کہ تبلیغ کی سطح پر اگرچہ یہ مختلف نظام ہے, تبلیغ سے معاملہ مختلف ہو جائے گا کہ اگر صرف کسی غیر غیر قسم کی بات کی تبلیغ کی جا رہی ہے, جس میں کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے, جس میں کسی کے مفادات پر کوئی آنکھ نہیں آ رہی, تو کوئی تصادم نہیں ہوگا, کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا, بلکہ بالعموم رائزین کے ہار پہنائے جاتے ہیں, ان کی خدمت کی جاتی ہے. لیکن اگر تبلیغ ہو صحیح معنی میں, تو جس میں جو حقیقت ہے اس کے سامنے لایا جائے, چاہے اس سے لوگوں کے مفادات پر آنکھ آ رہی ہے, چاہے ان کے غلط نظریات جو ہیں وہ مجبور ہو رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ تصادم اور کشمکش ہوگا. لہٰذا یہ تصادم و کشمکش مکی دور میں بھی تھا, لیکن آگے کیسے مرحلہ آتا ہے جب یہ کہا جائے کہ ہم صرف مبلغ نہیں ہیں, ہم صرف بھائی نہیں ہیں, ہم تو حق کو قائم کرنے کے لیے اچھے, ہم اسے برپا کرنا چاہتے ہیں, ہم صرف عدل اور انصاف کا ناز کہنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ ہم عدل اور انصاف کو دل سے ناز کرنا چاہتے ہیں. وہ بات جو سورہ شورا میں حضور سے کہلوائی گئی تھی کہ نبی ان سے کہہ دیجیے گا عمر سے لے آ دینا بھائی رقم, مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے ماں بہن عدل قائم کروں. ظاہر بات ہے کہ جب دعوت یہ ہوگی کہ اللہ تعالی نظام عدل قائم کیا جائے, نافذ کیا جائے, نائز کیا جائے, یہ صرف تبلیغ اور تلقین اور واضح نصیحت کا مرحلہ نہیں ہے, بلکہ احامت دین کا مرحلہ ہے. یہ صرف کسی نظام کی برکات کو علمی سطح پر پیش کر دینا نہیں, بلکہ اس نظام کو سلواتے قائم اور نافذ کر دینے کا مرحلہ ہے. ظاہر بات ہے کہ یہاں تصادم اب اور شدت اختیار کرے گا, مفادات پر جن کی آنکھ آئے گی وہ اسے کبھی ٹھنڈے پیٹے برداشت نہ کریں گے, وہ اپنی پوری قوتیں اپنی تمام وسائل ذرائع کو مستعمل کر کے ریٹیلیٹ کریں گے, وہ اس کے راستے سے اس مزاحمت اور اس کو اس کی راہ روکنے میں میری چھوٹی کا زور لگا دیں گے. اب یہ کشمکش, یہ تصادم انتہائی شدید اور خوفناک صورت اختیار کرے گا. تو اقامت دین, غلبہ دین حق, جس کے لیے ایک اصطلاح ہے قرآن مجید کی, اظہار دین الحق علی الدین کلہ, اللہ کے دین حق کو نافذ کرنا, غالب کرنا کل کے کل ابھیان پر یا تمام کے تمام دین پر, پوری کی پوری زندگی پر, کہ زندگی کا کوئی گوشہ اس سے نسبت میں نہ رہ جائے, یہ جد و جہد, یہ کوشش. اس میں واقعہ یہ ہے تو کوئی خاص اتنا ہی نہ ختم کرے, یہ منزل کبھی نہیں آئے گی جب تک کہ خاک اور خون کی, جب تک کہ آگ اور خون کی ندیوں کو عبور نہ کیا جائے, جب تک کہ واقعتاً گردنیں نہ کٹے, جب تک خون نہ بہے. اس لیے کہ یہ تصادم کسی نظام کے بدلنے کا تصادم, جہاں جب نصیحت سے آگے بڑھ کر عدل اور انصاف کے دل تیل رائز کرنے کا معاملہ, یہاں پر یہ تصادم انتہائی شدت اختیار کر جاتا ہے اور دل تیل یہاں سے جہاد قتال کی شکل اختیار کرتا ہے. اس میں گویا کہ اس نقطۂ عروج کی طرف اشارہ ہو گیا کہ یہی مجاہدہ, مجاہدہ کی سبیل الناس جس کا نقطۂ آغاز ہے مجاہدہ محنت ہم مجاہدہ نفس کا فی طاعت اللہ, نفس انسانی سے پھر یہ جب خارج کی طرف آتا ہے تو یہ تبلیغ دین, دعوت دین, احقاق حق, ابطال باطل, امر بالمعروف نہی عن المنکر, خیر کا دنیا میں نفس اور اس کی اطاعت اور بدی کے خلاف تلقین کی, وعظ و نصیحت کی تمام قوتوں کو بری اطاعت لانا, اس خان تقسیم کی, ابلاغ کی تمام ممکن جو بھی ذرائع ہو ان سب کو بری اطاعت لا کر اس حق کے نفس و اطاعت اور باطل کے خلاف ایک جد و جہد, یہ اس کا اولین مرحلہ ہے, یہ اس کا اولین ہدف ہے جس کا اصل مقصد ہے خلق و خدا پر خدا کی طرف سے اطمینان حجت کر دینا, اور اس کے بعد اس کی بلند ترین منزل ہے اظہار دین الحق علی الدین کلہ, پورے کے پورے دین پر, پورے نظام زندگی پر اللہ کے دین کو غالب کر دیا جائے, جس کے قرآن مجید کہیں یہ کہتا ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ, جنگ جاری رکھو, تمہاری جنگ جاری رہنی چاہیے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فرو ہو جائے, اور فتنہ در حقیقت قرآن مجید کی اصطلاح میں اس زمین پر اللہ کی حکومت یہ ہے حق, اور ماشاء اللہ نے اگر یہاں کہیں تسلط جمایا ہوا ہے کسی اور کی حکومت سے, کسی اور کی مرضی رائج ہے, تو یہ در حقیقت فتنہ ہے, یہ فساد ہے, یہ بغاوت ہے, اس بغاوت کو فرو کرنا, اس فتنے کو ختم کرنا, یہ بندہ مومن کی زندگی کا مقصد بن جائے گا اگر وہ واقعتاً اللہ کو ماننے والا ہے, اگر وہ واقعتاً دین کو اس نے قبول کیا ہے, قلب اور ذہن کی متفقہ کا شہادت کے ساتھ قبول کیا ہے, تو اس کا آپ سے آپ منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہ ہر اس نظام کو جس میں خدا کی مرضی اور خدا کے حکم کو فائنل سپریم اتھارٹی کی حیثیت سے قبول نہ کیا جائے وہ اسے فتنہ سمجھے گا, بغاوت سمجھے گا, چاہے وہاں بظاہر بڑا امن و امان ہو, چاہے وہاں ہر طرح سے زندگی جو ہے بڑے سکون کے ساتھ اس کا کاروبار جاری ہے, لیکن غیر اللہ کی حکومت, غیر اللہ کا نظام یہ مجسم فتنہ اور مجسم فساد اور مجسم بغاوت ہے, لہذا اس کے خلاف جان اور مال کے ساتھ اپنی جد و جہد, اپنے جان اور مال کو اس میں پھٹا دینا, سینہ سپر ہو جانا, دین کی حمایت میں اور مدافعت میں, یہ ایمان کا لازمی نتیجہ, ایسا لازمی نتیجہ کہ اگر ہے تو ایمان ہے اور اگر نہیں ہے تو واقعی ایمان نہیں ہے, یہ ایمان حقیقی کا رکن لازمی ہے. ہمارے اس دور انحطاط میں جیسا کہ آغاز میں عرض کیا گیا, اس جہاد کی سبیل اللہ پر دو ظلم تو وہ ہوئے کہ ایک اس کو جنگ کے مترادف قرار دے دیا گیا, اس کی وسعت, اس کی ہماگیری, اس کا نقطۂ آغاز, اس کے اندر وہ سارے مراحل جس میں دعوت تبلیغ بھی ہے, نقش اطاعت بھی ہے, جو لوگ قبول کر لیں, ان کو منظم کر کے ان کو ایک نظم میں پھیر کر ایک منظم قوت کی شکل دینا, انہیں آئندہ کے مراحل کے لیے مناسب تربیت دینا, یہ سب اس مجاہدہ کی سبیل اللہ ہی سے جو ابتدائی مراحل ہو, جو ذہن سے بالکل خارج کر دیں. دوسرا ظلم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جنگ بہر حال, بہر نو, بہر کیفیت, اس کو وہ جہاد قرار دے دیا گیا, اس طرح یہ جہاد کا لفظ انتہائی بدنام ہوا, اس کے مقدس تصور کو بہت بری طرح مندوز کیا گیا, اور تیسرا ظلم اس پر یہ ڈھایا گیا کہ اس جہاد کو فرائض دینی کی فہرست سے خارج کر دیا گیا, یہ فرض عین نہیں ہے, یہ فرض کفایا ہے, یہ در حقیقت مسلمانوں کے اندر سے اس جہاد کے جذبے کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے, کہیں یہ سازش بڑے ہی گھرانے انداز میں ہوئی ہے, جیسے کہ غلام احمد قادیانی نے کی, کہ جہاد اور قتال اب اس دور میں بالکل منسوخ ہو گئے, دین کے لیے قتال ہے مومن حرام, اب وہ دور گزر گیا, اب صرف دلیل سے بات ہوگی, صرف تبلیغ ہوگی, یہ قتال اور جہاد جو ہے منسوخ ہو گئے, لیکن یہ کہ ہم عام مسلمان بھی چاہے ان پر یہ الزام لگا دے, لیکن واقعہ یہ ہے کہ خود ہمارے تصورات دینی میں اب یہ جہاد کی سبیل اللہ کسی فرض کی حیثیت سے موجود نہیں ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے, ہمیں یہ معلوم ہے روزہ فرض ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ زکات فرض ہے صاحب نصاب پر, ہمیں یہ معلوم ہے کہ حج فرض ہے صاحب استطاعت پر, لیکن یہ بات دل کی ذہن سے نکل گئی کہ جہاد بھی تو فرض عین ہے, یہ کوئی ضروری فریضہ ہے میری زندگی کا, میرے دین کی طرف سے عائد شدہ. اس تصور کی ضرورت ہے کہ عام کیا جائے. اسلام کے ارکان اسلامی ریاست کے سہلی ہونے کے لیے وہ کم سے کم چیزیں ضروری ہیں. مسلمان معاشرے میں ایک سب کی حیثیت سے کسی کا قبول کیا جانا, اس کے لیے جو کم سے کم لازم ہے, ان میں واقعی پر جہاد کا نام نہیں. بولے ہم اسلام اعلیٰ خمسن, اس میں یہی پانچ چیزیں ہیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. لیکن وہ ایمان حقیقی جس کی بنیاد پر آخرت میں معاملے طے ہوں گے, وہ جس کی بنیاد پر کہ کسی کو جو اس آخرت میں اللہ تعالیٰ مومن قرار دے گا, اس ایمان حقیقی کے ارکان دو ہے. ایک یقین جو قلب میں جاگتی ہو گیا ہے, اور اس کا مظہر اولین, اس کا نمایاں ترین مظہر مثال کے عمل میں وہ جہاد ہے, وہ تسمتک ہے, وہ تصادم ہے. اس میں جان اور مال کا کھٹانا ہے. اس کا نقطۂ آغاز ہے خود اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ, اسے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند بنانے کے لیے. اور اس کے لیے پھر ابتدائی مرحلہ ہے دعوت تبلیغ, نشر و اشاعت, تمام ممکنہ ذرائع اللہ کے سامنے لا کر حق کی دعوت کو پھیلایا جائے. اور اس کی آخری منزل یہ ہے کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ اس شخص نے اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم کیا ہے, اللہ کی مرضی کو نافذ کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اس پر بالفعل قائم کر دیا ہے, اسی طرح پورے پورے عرضی پر اللہ کے دین کو عملا نافذ کرنے کے لیے, اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جان اور مال لگائے, تن من دھن سے کوشش کرے, اور اگر ضرورت دائی ہو تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں حاضر ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو مرتبہ شہادت حاصل کر لے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال و غنیمت, نہ کس پر کسائی. یہ ہے اسلام میں جہاد کا وہ تصور کہ اب ہمارے آئندہ دو برسوں میں مزید وضاحت کے ساتھ منقع ہو کر سامنے آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.